غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ فرانس کی عوام نے اپنی نفرت اور غصے کا اظہار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان نے یہاں تک کہ اسرائیلی ٹیم کے خلاف فلسطینی پرچم بلند کیا، حالانکہ فرانسیسی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ مغرب میں فلسطین کے لیے بیداری کی یہ لہر ثابت کرتی ہے کہ دنیا بھر کے عوام مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ فرانس میں ایک پارلیمانی رکن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل کے خلاف تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت کسی بھی اخلاقی یا انسانی معیار پر پورا نہیں اترتی۔
جی ہاں، بالکل درست جناب امداد علی گلو صاحب نے جو ہے وہ تحریر کیا، اور یہ عالمی میڈیا میں یہ خبر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلی تھی، اور فرانس میں جو اسرائیل کی فٹ بال ٹیم ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اور وہاں کے جو تماشائی تھے انہوں نے اپنی نفرت و بیزاری کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ بہن شائستہ درانی، میں گزشتہ دنوں ایک خبر پڑھ رہا تھا، خود امریکہ کے اندر 14 سے 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کا ایک سروے کروایا گیا کہ وہ اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، صہیونیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ سروے جب سامنے آیا تو اس میں اندازہ ہوا کہ تقریباً جو ہے 50% سے زیادہ جو ہے وہ یہ نوجوان فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جو ہے ان کا جھکاؤ فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کی طرف تھا، اور وہ اس جنگ کے اندر ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ فلسطینی عوام کے ساتھ تھیں۔
بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ نے یہ بات کہی تو مجھے یاد آیا، ابھی کل ہی میں نے یہ خبر پڑھی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ پتہ نہیں یہودی جو نوجوان نسل ہے ان کے کیا خیالات ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے مظاہروں میں دیکھا کہ جو یہودی خاخام ہیں وہ بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں میں شامل تھے۔ تو کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ٹین ایجرز ہیں، ٹین ایجر یہودی، وہ سب کے سب فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ پڑھ کے مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ ان کے والدین، بعض ان بچوں کے والدین تو شاید اسرائیل کی جانب ان کا جھکاؤ ہے لیکن وہ جرت نہیں کرتے ہیں حمایت کرنے کی، لیکن ان کی اولادیں جو ہیں، ان کے بچے جو ہیں، وہ سب کے سب فلسطین کے حامی ہیں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ رجحان ایک جو ہے وہ عالمگیر حیثیت جو ہے نا وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں، یورپ کے بہت سے ملکوں میں، برطانیہ میں جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں فلسطین کی حمایت کے اندر، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں سب کی، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ چیز خود وہاں کے جو عوام ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حکومتیں حق و صداقت کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہیں بلکہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک سوچ جو وسیع پیمانے پر پھیل رہی ہے، اس کا اثر یقینی طور پر آنے والی نسلوں پر ہوگا، اور جناب امداد علی گلو صاحب نے جو تحریر روانہ کی ہے واقعاً عکاسی کرتی ہے آج کے معاشرے کی اور ان ضرورتوں کی کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی
آگے لکھتے ہیں، یہ تمام واقعات ہمیں ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ آج ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا ہوگا اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا قول آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم دین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد اور با عزت انسان بن سکتے ہیں۔ آج جب دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی آواز کو ان مظلوموں کی حمایت میں بلند کرنا ہوگا۔ ہمیں منافقت کے بجائے بجائے شرافت کا دامن تھامنا ہوگا، کیونکہ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ انہیں جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اس وقت جب عالمی سطح پر فلسطین کے لیے حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور اپنی مظلوم قوموں کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مائیک ٹائسن جیسے غیر مسلم شخص نے اپنی جرأت اور شجاعت سے وہ پیغام دیا ہے جسے آج کے مسلم سیلیبریٹیز بھی دینے سے قاصر ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو ثابت کریں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھتے ہوئے ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا اور حق و انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ صورتحال میں فلسطین کے مسئلے پر عالمی رد عمل تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج جس طرح سے دنیا بھر میں عوامی بیداری کا مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ مظلوم کی حمایت کا جذبہ ابھی ختم نہیں ہوا۔
جی جناب امداد علی گلو صاحب، واقعاً بہن شائستہ درانی، جس انداز میں آپ نے اس تحریر کو پڑھا اور پڑھ رہی ہیں، بہت سے نکات اس کے اندر جو ہے وہ غور و خوض کے لیے بہت ضروری ہیں۔
جی بالکل۔
اور جیسا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول جناب امداد علی صاحب نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اگر ہم دین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد اور باعزت انسان تو بن سکتے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ یہ اس وقت ثابت ہو رہا ہے ساری دنیا میں۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں جو ہالینڈ میں ہیں، جو یا جرمنی میں ہیں، یا فرانس میں ہیں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں، آئرلینڈ میں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ضرور یہ سب کے سب آزاد انسان ہیں۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور دنیا کے گوش و کنار میں جو بلا کسی تفریق و مذہب و ملت یہ جو ایک طریقے سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ سوچ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم چیز دنیا کے اندر رونما ہو رہی ہے وہ یہ کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پسپائی کی طرف جا رہی ہے، دن بدن اس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ گوشہ نشینی کی طرف جا رہی ہے، اس کے حکمران جو ہے وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اور ہیگ کی عالمی عدالت جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں نتن یاہو کے اور ان کے سابق وزیر جنگ کے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عالمی انصاف کی فراہمی کے ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ایک جابر، ایک ظالم اور ایک قاتل حکومت ہے، کہ جو فلسطین کے اندر جو ہے وہ مظلوموں کو قتل کر رہی ہے، بچوں کو قتل کر رہی ہے۔ بڑی ایک اہم چیز جو ہے وہ 50,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت جو ہے وہ بچوں اور خواتین کی ہے۔
بالکل، ہر فیملی میں کم از کم 3-4 بچے تو ہوا ہی کرتے ہیں نا، تو 4 کے 4 بچے شہید ہو گئے، پوری پوری فیملیاں ختم ہو گئیں۔ بعض ایسی فیملیاں ہیں کہ جن کی کاسٹ جو ہے وہ اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں، چچا دادا اور جتنے بھی افراد تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال ہماری دعا و تمنا ہے کہ یہ محبتوں کا اور فلسطینی قوم سے اتحاد کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور جناب امداد علی گلو صاحب بہت اچھے نکات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ واقعاً سامعین دوست جو ہیں وہ دنیا کے حالات پر نظر رکھ کے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور اپنی تحریروں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو منعکس کر رہے ہیں کہ جن کو واقعاً منعکس کرنا چاہیے۔
جی امداد صاحب آگے لکھتے ہیں اپنے اس مضمون میں، آج فرانس، ہالینڈ، جرمنی اور حتیٰ کہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی فلسطینی عوام کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ان مظاہروں میں شرکت کرنے والے عوام کسی مذہبی یا لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کے اصولوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ بیداری صرف مظاہروں تک محدود نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی ایک نئی جنگ جاری ہے. اسرائیلی پروپیگنڈا مشینری کو دنیا بھر کے نوجوان بلاگرز اور عام لوگ چیلنج کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جھوٹے بیانیے کو قبول نہیں کریں گے. وہ فلسطینیوں کی حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عرب دنیا بھی بیدار ہو رہی ہے. وہ عرب حکومتیں جو کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خواب دیکھ رہی تھیں، آج ان کے عوام انہیں اس مسئلے پر جواب دہ بنا رہے ہیں. عرب دنیا میں عوامی دباؤ کے باعث حکومتی بیانیے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے. لوگوں کا غم و غصہ جو طویل عرصے سے دبا ہوا تھا اب پھٹنے کو ہے. یہ سب کچھ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کا جذبہ عالمگیر ہے اور یہ جذبہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ حق کی حمایت میں خاموشی ایک ناقابل معافی جرم ہے. آج ہمیں بھی اسی حوصلے اور جرأت کی ضرورت ہے.
جی جناب امداد علی گلو صاحب، آپ کو بھی خراج تحسین. شکریہ، اور نہایت بہترین انداز میں آپ نے ہمارے لیے یہ تحریر جو ہے وہ روانہ کی ہے، اور بہت اچھا لگا کہ اتنے بہترین انداز میں آپ نے اس موضوع کو اور ایک خاص زاویے سے بہن شائستہ درانی انہوں نے گفتگو کی ہے.
جی بالکل، انہوں نے عرب دنیا کی طرف اشارہ کیا تو اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک دو دن پہلے جو میں نے اس حوالے سے پڑھا تھا، باقی ہم سبھی کو بہت گلہ ہے عرب ممالک کی حکومتوں سے کہ وہ تو بھائی ہیں دراصل فلسطینی حکومت کے، فلسطینی عوام کے، تو عرب حکومتیں کچھ کیوں نہیں بول رہی یا وہاں پر مظاہرے کیوں نہیں ہو رہے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا تو میں اس حوالے سے کچھ ریسرچ میں نے کرنا شروع کی تو دیکھا اس میں کہ بہت زیادہ عرب ممالک کی عوام جو ہے وہ اس وقت غم و غصے میں ہیں اور ان کو اپنی حکومتوں سے شدت سے گلہ اور شکوہ ہے کہ وہ کیوں نہیں علل اعلان فلسطین کی اور لبنان کی حمایت میں کھڑی ہو رہی ہیں اور کیوں اسرائیل کے خلاف کچھ بول نہیں رہی ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جو رد عمل ہے عوام کا وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، اور سید حسن نصر اللہ سے عرب دنیا کی جو خاص محبت و عقیدت ہے
جی
وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جب وہ خطاب کیا کرتے تھے، میں نے شاید پچھلے پروگراموں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی تقاریر سننے کے ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ ان کی جو سابقہ تقاریر ہیں وہ معاشروں کے اندر عام ہو رہی ہیں، اور عرب دنیا کا نوجوان جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. بہن شائستہ درانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ امریکہ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے سب کو خاکستر کر دیا۔ غزہ پر غاصب اسرائیل کے حملوں میں 7,820 شہیدوں کی لاشیں آتشی حملوں کے نتیجے میں جل کر راکھ ہو گئیں۔ غزہ میں نقصانات کے تخمینہ اعلان ہونے والے نقصانات سے 40% زیادہ ہے۔ اور اب آئیے ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ لاس اینجلس کی آگ کو قابو نہ کرنے پر امریکی عوام کا حکومتی اداروں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اعلان۔ غزہ میں ممنوع ہتھیاروں کی بمباری سے 8,000 لاشیں بخارات میں تبدیل ہو گئیں، ایک رپورٹ۔ اور ایران مغربی ایشیا کے علاقے میں اقتصادی ترقی کرنے والا دوسرا اہم ملک۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں پاکستان اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ لاس اینجلس، امریکی تاریخ کی مہنگی ترین آتش زدگی، خالی گھروں میں لوٹ مار اور چوریاں۔ غزہ میں لڑائی کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6 شدید زخمی۔ ہندوستانی نژاد خاتون کینیڈا کی وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، ایک دہائی سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے، ملالہ یوسف زئی۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا، ملالہ یوسف زئی کی عالمی کانفرنس میں شہری ریاست پر بھی سخت تنقید۔ مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے کمیٹی سے پہلے عمران خان سے ون آن ون ملاقات کی۔ سال 2024 گرم ترین سال ریکارڈ کیے جانے کی تصدیق۔ اور سال 2024 میں زمین اور سمندر کی سطح کا غیر معمولی درجہ حرارت اور سمندری گرمی دیکھی گئی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے کالم کا عنوان ہے ہالی ووڈ کی آگ۔ کالم نگار منصور آفاق لکھتے ہیں، جنگل کی آگ وہ قدرتی آفت ہے جس کے نقصانات تو کم کیے جا سکتے ہیں مگر اسے مکمل طور پر نہیں روکا جا سکتا۔ اس کا سبب بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے، خشک نباتات تیزی سے آگ پکڑتی ہے اور نمی سے خالی تیز ہوائیں اسے پھیلنے کی بھرپور مواقع فراہم کرتی ہیں۔ پیشگی وارننگ سے ایک حد تک جانی و مالی نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت لاس اینجلس آگ کے طوفان کی تباہ کن قدرتی آفت میں گھرا ہوا ہے۔ اگرچہ آگ کے افزائش کو نمایاں طور پر روک لیا گیا مگر منگل سے شروع ہونے والی آگ اس وقت 145 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے، جس میں سے 40 کلومیٹر گنجان شہری علاقہ ہے۔ ابھی تک 11 لوگوں کی ہلاکت تصدیق کی جا چکی ہے، حقیقی ہلاکتوں کی گنتی کا کام جاری ہے، تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی۔ آگ پھیلتے ہی ان علاقوں میں لوٹ مار شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کرفیو لگانا پڑا۔ ذرا سوچئے کہ وہ لوٹ کیسی ہوگی جس کے لیے کرفیو لگایا گیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے تعینات ہزاروں نیشنل گارڈ کم پڑ گئے ہیں، جیلوں کے قیدیوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ اس وقت تک ہزاروں مکانات جل چکے ہیں۔ خوفناک تیزی کے ساتھ آگ کے شعلوں نے اسکولوں، اسپتالوں، گرجا گھروں، عبادت گاہوں، لائبریریوں، بازاروں، ریستورانوں، بینکوں، شاپنگ پلازوں اور امیر ترین رہائشی علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کار پارکنگ میں جلی ہوئی کاروں کے فلمی منظر جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس علاقے میں سینکڑوں پیٹرول پمپوں کے علاوہ ایک بہت بڑا پیٹرول پمپ کا ذخیرہ بھی تھا جسے آگ لگ چکی ہے۔ 2 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اتنے ہی افراد کے بے گھر ہونے کا امکان ہے۔ آگ میں کچھ کمی ہوئی ہے مگر لاس اینجلس کاؤنٹی کا بیشتر حصہ سرخ وارننگ سے بھرا ہوا۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی کمی کا ابھی تک امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے نزدیک موسم انتہائی نازک ہے، بارش کا امکان تو کجا، فضا میں نمی بھی موجود نہیں۔ یہ ایک بے مثال تاریخی آگ کا طوفان ہے، اس تاریخ کی سب سے مہنگی آگ کہا جا رہا ہے۔ تخمینے کے مطابق ابھی تک $150 ارب راکھ میں بدل چکے ہیں۔ انتہائی قیمتی آرٹ ورک، فوٹوگراف اور لوگوں کی شعلوں میں گھری یادوں کی مالیت اس تخمینے میں شامل نہیں۔ وہاں صرف پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن اور اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹرز کا شور سنائی دیتا ہے. لوگ اپنے بچوں پالتو جانوروں کے ساتھ سڑکوں پر حیران پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خوش قسمت تھے کہ زندہ بچ گئے. ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹرس لیٹن مسٹر، معروف موسیقار ایڈم بروڈی اور معروف بزنس ویمن پیرس ہیلٹن کی حسین ترین رہائش گاہیں راگ کا ڈھیر بن گئی ہیں. ہالی ووڈ کی بڑی بڑی ارب پتی شخصیات کی کوٹھیاں جلے ہوئے ملبے میں بدل چکی ہیں. امریکہ میں جنگل کی آگ کی تاریخ خاصی پرانی ہے. پہلے 1871 میں مشیگن میں لگنے والی آگ دنیا کی سب سے مہلک سمجھی جاتی تھی، مگر اب نہیں. 1933 میں بھی لاس اینجلس میں آگ لگی تھی جس میں صرف 29 فائٹر ہلاک ہوئے تھے. اور سامعین، چلتے ہیں ہندوستان کی طرف. ہندوستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلے روزنامہ صحافت کی بعض سرخیاں. نشے سے پاک ہندوستان کا حصول بہت ضروری. مرکزی حکومت نشہ آور اشیاء کے پورے ایکو سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم. امت شاہ. روپیہ اب تک کی سب سے کم سطح پر پہنچنے پر پرینکا گاندھی کا مرکزی حکومت پر حملہ. مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیو کا دورہ سعودی عرب. دورے کا مقصد 2025 میں حج کے لیے دو طرفہ معاہدے پر دستخط کرنا ہے، جس میں ہندوستان نے 10,000 اضافی عازمین حج کے لیے کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. سنبھل واقع شاہی مسجد کی دیواریں اور اس سے ملحق دکانیں منہدم. خود مسجد کمیٹی نے چلوایا بلڈوزر. غزہ میں اب تک ڈاکٹروں نے زخمیوں کے 4,500 ہاتھ پیر کاٹے. سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے دائرے کا عنوان. خون بہنے سے خون منجمد ہونے تک. اس حوالے سے اخبار نے لکھا ہے کہ ہائپوتھرمیا کا مرض ایسا شخص ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ٹھنڈ کا شکار ہو اور کافی دیر تک اسی حالت میں رہے، یعنی اس کے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہو جائے. جسم کی گرمی کے غیر معمولی حد تک کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ معاوف ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے حرکت قلب متاثر ہوتی ہے اور اس کے بند ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ان دنوں وطن عزیز میں کرونا جیسی بیماری ایم پی وی ایچ کی وجہ سے فکر و تشویش کی نئی لہر دوڑ ہوئی ہے، مگر ہم نہ تو نئے کرونا کی بات کریں نہ ہی ہائپوتھرمیا سے اس کا کوئی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. یہاں ہائپوتھرمیا کا موضوع اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ موصولہ خبروں کے مطابق غزہ کے شیرخوار بچوں کو یہ شکایت لاحق ہے. متاثرہ بچے حرکت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے جسم اس طرح اکڑ گئے ہیں جیسے شدید سردی سے جم گئے ہوں. میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق ہائپوتھرمیا سے متاثرہ بچوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے سردی سے جم جانے کی وجہ سے دانتوں سے زبان کو اس طرح کاٹا کہ خون رسنے لگا. جب ٹھنڈ بے پناہ ہو اور وسائل زندگی بالخصوص گرم کپڑے یا کمرے کو گرم رکھنے کی اشیاء نہ ہو تو منجمد کرنے والی ٹھنڈ اپنا اثر تو دکھا کر رہے گی. غزہ کے لوگوں نے ٹھنڈ پہلے بھی دیکھی ہوگی، مگر اس کے مقابلے کے لیے ان کے پاس وسائل موجود رہے ہوں گے. ٹھنڈ کوئی نئی موسمی یورش نہیں ہے، مگر اس بار غزہ میں جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے اس میں وسائل حیات مفقود ہیں. نہ تو گھر ہے، نہ ہی گھر جیسا کوئی ڈھانچہ جس میں سر چھپایا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہو. نہ تو گرم کپڑے ہیں، نہ ہی ہیٹر جیسی گرمی پیدا کرنے والا کوئی آلہ. کھلے آسمان کے نیچے رات میں 7 ڈگری کی تاب پختہ عمر کے لوگ نہیں لا سکتے، تو نو مولود یا شیرخوار بچے کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غزہ میں ہائپوتھرمیا غضب ڈھا رہا ہے اور نصف درجن سے زیادہ کم سن معصوم بچے فوت ہو چکے ہیں. حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے کا مزداق. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ بچے شدید بمباری، تباہی و تراجی اور بے سر و سامانی کے عالم میں غزہ میں تب پیدا ہوئے جب ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور شدید ٹھنڈ کا اس طرح شکار ہوئے کہ ان کی رگوں میں خون جم گیا. زندگی بعض اوقات ناکردہ گناہی کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ اس سزا سے دو چار شخص کیسے مقابلہ کر دیتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس وقت غزہ ایسی جیل ہے جہاں 100% وہ لوگ قید ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں کی انسان دشمن کارروائیوں کا شکار ہیں. اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد کے راستے بھی روک رکھے ہیں. جب اشیاء خوردنی کے لالے پڑے ہوں تو گرمی بخشنے والے کمبل ان کے پاس کہاں سے آئیں گے. سخت حیرت اس بات پر ہے کہ پوری دنیا ہلاکتوں اور انسانی بے چارگی کا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، روزانہ اس کے بارے میں سن رہی ہے، مگر اقوام متحدہ جیسے ادارے مفلوج ہیں اور تمام ممالک مل کر بھی اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہیں. ابھی دو روز قبل ہی پوپ جان فرانسس نے غزہ کی صورتحال کو شرمناک اور تشویشناک قرار دیا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہے جو سن رہا ہے؟ کوئی ہے جو اسرائیل کو روک رہا ہے؟ کوئی ہے جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے؟ ان سوالوں کے جواب سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، خدا کی عبادت اور تقویٰ کی بنیاد غور و فکر ہے کہ انسان اس نتیجے پہ پہنچے کہ خدا واقعاً عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ ایسی عبادت تقویٰ دائمی ہے، لیکن اگر صرف اور صرف خوف کی وجہ تقویٰ اختیار کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ عرصے نہیں رہتا۔ دین اسلام صرف ایک روحانی دین نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسے تمام احکام شامل ہیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی اور روحانی اور دینی اور دنیاوی سعادت سے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامی احکام ظاہری طور پر صرف جسمانی اثر رکھتے ہیں، وہ روحانی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ غفلت مصیبت عظمیٰ ہے کہ کچھ لوگ اچھے اور برے کو نہیں سمجھتے، اس لیے راستے پر چل نہیں پاتے، یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے کہ حقیقت کا ادراک کر سکیں۔ اس عمل کی جگہ یعنی دنیا میں یقین حاصل نہیں کر پاتا، اور جب وہاں یقین حاصل ہوگا تو عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے نظر کرے تاکہ اسے یہیں پر یقین حاصل ہو سکے۔ اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہیں کہ اب عمل ہم نہیں کر سکیں گے۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23/10/11 اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس دہ 1357 ہجری شمسی کو ایران کے کئی شہروں میں جلوس نکالے گئے اور مظاہرے ہوئے، جن کے بعد شاہی حکومت کے کارندوں اور ایرانی عوام کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے، مگر ان جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ جلوس اور مظاہرے ایرانی کمپنیوں اور کارخانوں سے غیر ملکی کارندوں کے نکالے جانے پر منتج ہوئے۔ اس کے علاوہ اس دن کئی لاکھ یونیورسٹی طلبہ اور عوام نے تہران یونیورسٹی کے احاطے میں عظیم الشان اجتماع کر کے شاہی حکومت کی مخالفت کا اعلان اور حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کے مطالبے پر تاکید کی۔ یونیورسٹی میں یہ عظیم الشان اجتماع اور مظاہرے ایسے حالات میں انجام پائے جب شاہی حکومت کے کارندوں نے تہران یونیورسٹی کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اسی دوران امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیغام جاری کر کے عوام کو شاہی حکومت کے ایجنڈوں کی سازشوں سے آگاہ کیا۔ 23/10/1359 ہجری شمسی کو، کہ جب ایران کے خلاف عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کی مسلط کی گئی جنگ شروع ہوئے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، عراقی فوج نے پہلی بار کیمیاوی حملہ کیا۔ اس غیر انسانی حملے میں، جو ایران کے مغربی شہر ایلام سے 50 کلومیٹر مغرب میں ہوا، ایرانی فوجیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہوئی۔ عراقی فوج نے سوویت یونین اور مغربی حکومتوں کی مدد و حمایت سے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی فوجیوں اور عوام کے خلاف بارہا یہ ممنوع ہتھیار استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10,000 افراد شہید اور 1,30,000 زخمی ہوئے تھے۔ عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے جانے پر بین الاقوامی اداروں، خاص طور سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خاموشی، جس کے اکثر اراکین کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری اور فراہمی میں صدام کی مدد کر رہے تھے، ان غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال میں صدام کی تشویش کا باعث بنی۔ گیارہ رجب 271 ہجری قمری کو ماہر لسانیات اور علوم قرآنی و ادیب ابوبکر محمد بغداد میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن امباری کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے لسانیات اور علوم قرآنی حاصل کرنے کے بعد علم حدیث حاصل کیا۔ ابن امباری کا حافظہ بہت قوی تھا۔ ان کی کتابوں میں ادب الکاتب اور ضمائر القرآن کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ گیارہ رجب 571 ہجری قمری کو نامور مورخ اور محدث ابن عساکر نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے اپنے والد اور دمشق کے دیگر علماء سے قرآن کریم، علم حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابن عساکر نے 134 کتابیں تحریر کی، جن میں تاریخ دمشق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب تاریخ، جغرافیہ اور دانشوروں، خاص طور سے دمشق کے محدثین کے حالات زندگی کے بارے میں تحریر کی گئی ہے۔ بارہ جنوری 1876 عیسوی کو امریکی قلمکار جیک لنڈن پیدا ہوئے۔ انہوں نے کئی برس قطب شمالی کے علاقوں اور جنوب کے تلاطم خیز سمندروں میں سفر میں گزارے اور مختلف اقوام کی شناخت حاصل کی۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابوں میں جو واقعات و مناظر بیان کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے اکثر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے، اور وہ اپنی داستانوں کی مرکزی شخصیتوں سے واقع تھے۔ جیک لنڈن نے 18 سال میں 51 ناول اور 125 افسانے تحریر کیے۔ بارہ جنوری 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ادیب ابن انشا کا انتقال ہوا۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جامعہ پنجاب سے BA اور جامعہ کراچی سے اردو میں MA کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ ابن انشا نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفر نامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم اور قصہ ایک کنوارے کا قابل ذکر ہیں۔ 12 جنوری 1990 عیسوی کو رومانیا نے کمیونسٹ پارٹی کو غیر قانونی قرار دیا. وارسا پیکٹ کے اراکین اور مشرقی یورپ میں یہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے یہاں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی. داخلی بحران اور خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد رومانیا کے قومی محاذ آزادی کے سربراہ یان ایلیسکو نے اعلان کیا کہ یہ پارٹی ڈکٹیٹر چاوشیسکو کے زیر تسلط رہی ہے اور روس نے رومانیا کی تاریخی روایات اور قومی مفادات کے خلاف قدم اٹھائے ہیں. اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. ان کی تقریر کے بعد رومانیا کے ہزاروں افراد نے کمیونسٹ پارٹی کے پرچم اور اس پارٹی کی رکنیت کے کارڈ نظر آتش کر دیے اور چاوشیسکو کو سزائے موت دیے جانے کے بعد ایک ریفرنڈم کے ذریعے ایلیسکو کو رومانیا کا صدر منتخب کیا. January 2010 عیسوی کو بحیرہ کیریبین میں اور ہسپانیولا جزیرے پر واقع ہیٹی ملک 7 ریکٹر شدت والے زلزلے سے لرز اٹھا. اس زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے. اس تباہ کن زلزلے سے ہیٹی کی بہت سی بنیادی تنصیبات نابود ہو گئیں اور اس کے بعد یہ ملک لمبے عرصے تک مفلوج ہو کر رہ گیا. اس بھیانک زلزلے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک نے ہیٹی کو لوگوں کی بہت مدد کی. چھوٹے سے ملک ہیٹی کے لیے بڑے جانی نقصان کے علاوہ بہت بھاری مالی نقصان کا سبب بھی یہ زلزلہ بنا. 12 جنوری 2010 عیسوی کو ہیٹی میں آنے والا یہ تباہ کن زلزلہ گزشتہ عشروں کے دوران دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ شمار ہوتا ہے. ہیٹی کیوبا اور جیمیکا کے مشرق میں واقع ہے. اس کا رقبہ 27,750 مربع کلومیٹر ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. دشمن کو خبردار کرنے اور ہمسایہ ممالک کو پیغام امن دینے کے مقصد سے ایران آرمی کی فضائی دفاعی مشقوں کا آغاز. لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری. سربراہ سنی تحریک پاکستان صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی مسلح افواج کی فضائی دفاعی مشقوں کا ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آغاز ہو گیا ہے. ایران کی مسلح افواج کی جانب سے دفاعی مشقوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں یہ فضائی دفاعی نظام کو متحرک رکھنے کے لیے فردو اور خنداب میں فضائی دفاعی نیٹ ورک کی کمانڈ اور رہنمائی میں مشق شروع ہو گئی ہیں. اس مشق میں میزائل یونٹس، ریڈار سسٹم، الیکٹرانک فائر یونٹس، فاشا یونٹس اور فضائی فورس کے بغیر پائلٹ اور پائلٹ والے طیارے مشنز انجام دے رہے ہیں. مشقوں کے آغاز سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے العالم نیٹ ورک کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ یہ مشق پورے ملک کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کی کمان کے تحت انجام پا رہی ہے. ایرانی فوج کی فضائی دفاعی فورس کے کمانڈر نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی فضائی دفاعی ساز و سامان معاف کیجیے گا ایران کی فضائی دفاعی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سباہی فرد نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی فضائی دفاعی ساز و سامان دنیا کے بہترین اور جدید ترین دفاعی آلات میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ اس مشق کا پیغام ہمسایہ ممالک کے لیے امن کا پیغام ہے اور یہ کہ علاقائی سلامتی خطے سے باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ علاقائی ممالک سے حاصل ہوتی ہے. لاس اینجلس میں تند و تیز خشک ہواؤں کی بدولت بڑے پیمانے پر آگ پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو چکی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں اور ہوا میں نمی کے کم تناسب سمیت موسمی حالات میں شدت کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے جنگل کی آگ پھیل رہی ہے اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. نئے اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 16 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. 12,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور 1,53,000 لوگوں کو انخلاء کے احکامات موصول ہو چکے ہیں. ماہرین موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں لاس اینجلس میں تیز و خشک ہوائیں دوبارہ تیز ہو جائیں گی جس سے علاقے میں آگ کی صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے. غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے 464 دن جہاں ایک طرف نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانب حماس کے ایک باخبر ذریعے نے جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے بڑا پر امید بیان دیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے متعدد خاص طور پر شمالی علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے. رپورٹ کے مطابق غزہ کے بریج اور النصیرات کیمپ کو صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر نشانہ بنایا جس میں دسیوں فلسطینیوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر ہے. جبالیہ کیمپ سے بھی اطلاعات ہیں کہ ایمبولینس سروس کا ایک اہلکار صہیونی دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گیا ہے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں کوششیں جاری ہیں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی اسٹینیو ٹیکوف نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اس ملک کے وزیر اعظم نتنیاہو سے ملاقات کی جس میں غزہ جنگ بندی معاہدے کرنے پر بات چیت کی گئی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے جنگ بندی مذاکرات کے لیے موساد کے سربراہ کو قطر بھیج دیا. اسرائیل کے فوجی اور سیاسی مشیر بھی قطر پہنچ رہے ہیں. موساد سربراہ قطری حکام سے جنگ بندی سے متعلق بات چیت کریں گے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے. جنگ بندی مذاکرات کے بعد فوجیوں کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا. دوسری جانب حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے صہیونی حکومت کے ساتھ معاہدے کا حتمی متن تیار کر لیا گیا ہے اور منظوری کے بعد یہ معاہدہ 24 کے اندر نافذ کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق حالیہ مذاکرات ماضی سے بالکل مختلف ہیں. فریقین اور ثالثی کمیٹیوں نے معاہدے کا حتمی مسودہ تیار کر لیا ہے. حماس کے اعلی حکام نے مزید کہا کہ ثالثی کرنے والے ممالک نے ضمانت دی ہے کہ انسانی امداد اور طبی سامان بغیر کسی پابندی کے غزہ کے تمام علاقوں میں پہنچایا جائے گا. حماس کے عہدیدار نے کہا کہ اس معاہدے کے نافذ ہونے کے ساتھ ہی تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور اس ملک کی فوج کے درمیان 9 گھنٹے تک لگاتار جھڑپیں ہوئی ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے بحر احمر میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کا 5ویں بار مقابلہ کیا. یحییٰ سری نے کہا کہ 9 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں شمالی بحر احمر میں امریکی جہاز کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ بحری جہاز یمنی جوانوں کے حملوں کے بعد شمالی بحر احمر کی طرف فرار ہونے پر مجبور ہو گیا. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی گیند حکومت کے کورٹ میں ہے. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر 31 جنوری تک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات آگے نہیں چل سکتے. اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے. ہم جتنی لچک دکھا سکتے تھے دکھا دی. بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے عمر ایوب، اسد قیصر اور راجہ ناصر عباس جعفری کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا فریق اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تیاری کر کے آئے. ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے. اس کمیشن میں ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے بلکہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں جو ان دونوں واقعات کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کر سکے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی کسی ایگزیکٹو آرڈر نہیں قانونی طریقے سے باہر آئیں گے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ملک کی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا. اس ریفرنس میں خان، ان کی اہلیہ سمیت فیملی کا کوئی ممبر بینیفیشری نہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کے بعد مذاکراتی عمل میں ہمارے رویے میں تلخی آئے گی. واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں توسیع پر اتفاق کیا تھا. پی ٹی آئی نے عمران خان اور جیلوں میں بند دیگر پارٹی رہنماؤں کی رہائی 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے مظاہروں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے شہر کوئٹہ کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزید سات کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اطلاعات کے مطابق کان میں پھنسے مزید 7 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد 3 روز کے دوران نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے جبکہ 1 لاپتہ کانکن کی تلاش تاحال جاری ہے. یاد رہے کہ 9 جنوری کو گیس بھرنے کے سبب ہوئے دھماکے کے بعد کوئلہ کان بیٹھ گئی تھی جس کے نتیجے میں کان میں کام کرنے والے 12 کانکن اندر پھنس گئے تھے. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن معاہدے کے تحت مورچوں کی مسماری کا عمل شروع ہو گیا. مختلف علاقوں میں مزید 12 ٹرکوں پر اشیاء خورد و نوش اور دواؤں پر مشتمل سامان پہنچا دیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے تحت بالش خیل اور خارکلی میں تمام مورچوں کو مسمار کر دیا جائے گا اور اس امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں مورچے مسمار کیے جائیں گے اور اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ قبائلی جھڑپوں میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دریا اثنا ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کہنا ہے کہ اپر کرم کے علاقے میں غذائی اشیاء ادویات پہنچا دی گئی ہیں، جبکہ پاراچنار ٹل کی مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہندوستان کا خلائی مشن اسپیس ڈائکنگ ایکسپیریمنٹ یا اسپیڈ ایکس اپنے تاریخی ڈاکنگ ایونٹ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کے قومی خلائی ادارے اسرو نے خبر دی ہے کہ وہ اسپیڈ ایکس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے۔ اسرو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ اسپیس ڈاکنگ تجربے کے تحت دونوں خلائی جہاز اس وقت 230 میٹر کی دوری پر ہیں اور دونوں ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذمہ داری انسان کی وہ امتیازی صفت ہے جسے وہ باہر سے لینے سے پہلے خود اپنی فطرت سے حاصل کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے بقول ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن بعض بیرونی عوامل اس کی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پس طبیعت جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی ذمہ داری کا شعور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسلامی تصور حیات میں ذمہ داری انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ انسان کے بارے میں جہاں ایک طرف کل نفس بما کسبت رہینتا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے کی تلقین ہے، تو دوسری طرف کلکم راؤن و کلکم مسئولہ، یعنی تم میں سے ہر ایک مسئول اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم جس وقت ذمہ داری کی بات کرتے ہیں یا احساس ذمہ داری کا حوالہ دیتے ہیں تو ایک اسلامی اور مکتبی فرد ہونے کے عنوان سے ہمیں سب سے پہلے قرآن سے رجوع کرنا ہوگا کہ قرآن ایک انسان، ایک مومن اور انسان کامل کی کیا ذمہ داریاں طے کرتا ہے۔ اس حوالے سے عام طور پر جس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ ہمیں ابس اور بلا مقصد اور بغیر ہدف کے پیدا نہیں کیا گیا، اور ہدف بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ الا لیعبدون، یعنی عبادت کے علاوہ خلقت کا کوئی دوسرا ہدف نہیں ہے۔ اب اگر عبادت کی تشریح میں جائیں تو عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ عام طور پر چند مذہبی رسومات کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں، جبکہ دین اسلام میں عبادت کا چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ایک وسیع مفہوم ہے۔ انفرادی عبادت میں جہاں تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ،